मौल अठा 12 जनवरी 2007 हजरत मौलाना तारिक जमील साहब बमुकाम मस्जिद आयशा फैसलाबाद जुमा से कबल बयान फरमा रहे थे। मौजूद था शान आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। तैयार करता इल्मी कैसे घर कैसे और सुधी मिलने का पता न फरमा लें। इल्मी कैसे घर दुकान नंबर 5 फातिमा प्लाजा बिल मुकादम मदनी मस्जिद पटंडी एरिया कराची। फोन नंबर 6370-8183।
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد میرے بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ نے اندھیرا اجالا حق باطل دن رات گرمی سردی خیر شر متضاد چیزوں سے اس کائنات کو چلایا ہے اور اسی میں انسان کا امتحان ہے۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم نے زیادہ اچھا عمل کر کے کون اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔ میرے آپ کے امتحان کا معیار وہ اکثر عملہ نہیں، زیادہ کر کے کون آتا ہے، احسن زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کا فرمان ہے میں سب دیکھنا ربی کل اعلیٰ، یہ چھوٹی سی صورت اس کو جب شم سے وہ بتا تھا اس کو میں دھیان سے پڑھوں توجہ سے پڑھوں اور غور فکر سے پڑھوں چھوٹی سی صورت، یہ مجھے پورے قرآن کے ختم کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ تم کہاں ہے بھائی؟ میرا گلا بھی خراب ہے، طبیعت بھی خراب ہے، ہنسی آ کر نزلات ہنسی بہت لگا ہوا ہے۔ یہ تم کہا ہے، ایک طرف تو پورا قرآن ہے 30 سپارے ہیں، ایک طرف یہ چھوٹی سی سورت ہے کہ بے سوچے سمجھے ایسے ہی پڑھتے چلے جانا اس پر بھی اجر ہے، اجر سے خالی نہیں ہے۔ دھیان توجہ سے پڑھنا خوبصورت بن جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو معیار پائیں گے آواز ہے گونجے بڑھ جائے گونج رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو معیار قائم کیا ہے وہ یہ قائم کیا ہے زیادہ خوبصورت کون کرتا ہے، اس لیے دو رکعت توجہ خشوع خضوع سے پڑی ہوئی جس میں رکوع قیام سجدہ اور توجہ پوری ہو اللہ کی طرف یہ سینکڑوں رکعت پہ ساری ہو جائے گی قیامت کے دن۔ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں تم میں سب سے خوبصورت عمل کون کر کے آتا ہے۔ خوبصورتی کا پتہ چلتا ہے جب بدصورتی موجود ہو، روشنی کا پتہ چلتا ہے جب اندھیرا موجود ہو، ہدایت کا پتہ چلتا ہے جب گمراہی موجود ہو، توحید کا پتہ چلتا ہے جب بت پرستی موجود ہو، اپنے ہاتھوں سے گھڑ کے انہیں کی پوجا شروع کر دینا، اپنے جیسے انسانوں کو تقدیر کا مالک سمجھ لینا، جن کو اللہ نے موت دے دی، جن کو اللہ نے زندگی دی پھر ان کو اٹھا لیا، ان کو اپنی تقدیر کا مالک سمجھنا، یہ دو متضاد شکلیں ہوتی ہیں تو پھر اس میں صحیح شکل سامنے آتی ہے۔ تو میرے اللہ نے ہم سے کہا ہے ہم یہ دیکھیں گے سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے، اس کی ضد بھی ہوگی تب پتہ چلے گا یہ سب سے خوبصورت۔ تو اللہ نے کہا الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور، یہ سب تعریف میں صلی اللہ کی ہیں جس نے زمین آسمان کو بنایا اور اندھیرے اور روشنی کو بنایا۔ روشنی کی قیمت کا پتہ چلتا ہے جب رات کو اندھیرا آ جاتا ہے، رات چھا جاتی ہے، اندھیرا باقی رہے تو چند دنوں میں ساری کائنات ختم ہو جائے گی. سورج کی تپش زندگی ہے, حرارت زندگی ہے. اگر سورج اللہ تعالیٰ روک دے, قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء افلا تسمعون, اگر میں رات کو کھڑا کر دوں اور اس کو جانے نہ دوں, سورج کو آنے نہ دوں, تو تمہارے رب کے سوا کوئی ہے جو تمہیں رات دے گا؟ سنتے تو نہیں ہو. تو میرا اللہ کہتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے تمہیں بھی بہت خوبصورت کر کے ساری کائنات میں سب سے حسین پیدا کیا ہے. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, تمہارا اللہ سب سے خوبصورت خالق ہے. پھر اللہ تعالیٰ ہمارے دین کے بارے میں بھی کہتا ہے ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ, اسلام کائنات میں سب سے خوبصورت دین ہے. پھر اللہ اپنے نبی کے طریقے پر اس کے بارے میں بھی کہتا ہے ومن احسن من اللہ صبغا, اللہ نے جو رنگ رنگا ہے یہ سب سے خوبصورت رنگ ہے, اور یہ رنگ رنگ شریعت ہے, رنگ محمدی ہے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے حسین, سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ ہیں. پھر اللہ ہماری کتاب کے بارے میں کہتا ہے اللہ نزل احسن الحدیث, میں نے سب سے خوبصورت کتاب اے امت محمد تمہیں عطا کی, اور احسن القصص سب سے خوبصورت حکایت ہم نے تمہارے سامنے پیش کی ہے. پھر اللہ تعالیٰ جنت کے بارے میں کہتا ہے اصحاب الجنت یومئذ خیر مستقرا و احسن مقیلا, جنت سب سے خوبصورت رہنے کی جگہ ہے. اس کا تصور کہاں تک ہو سکتا ہے؟ جتنا بھی کر لو, جتنا بھی کر لو, تو اللہ تعالیٰ آخر میں فرماتا ہے فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا يعملون, تم جتنا بھی تصور کر لو تم سوچ بھی نہیں سکتے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے جنت میں کیا سامان تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اللہ ہم سے کہتا ہے کل عبادی یقول التی ہے احسن, میرے بندوں سے کہو سب سے خوبصورت بول بولا کریں, سب سے اچھی بات کیا کریں. پھر اللہ تعالیٰ نے فضل فرما کر ہمیں خود ہی بتا دیا کہ سب سے خوبصورت بول, سب سے خوبصورت عمل, سب سے خوبصورت بات وہ کون سی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال انی من المسلمین, یہ ایک چیلنج کے انداز میں آیت آئی ہے. اللہ تعالیٰ نے پہلے مجھ سے اور آپ سے کہا دیکھوں گا اچھا عمل کون, سب سے خوبصورت عمل کون کرتا ہے. اب اللہ ہمیں بتانے لگا ہے سب سے خوبصورت عمل کون سا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی ہے, کوئی ہے, کوئی ہے, یہ انداز ہے اس آیت کا. کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلانے سے خوبصورت بول بولتا ہو, کوئی ہے. ایک انداز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یوں کہتا الدعوت الی اللہ احسن قولا, اللہ کی طرف بلانا, ساری کرنا بلا رہی ہیں, کوئی کپڑے کی طرف بلا رہا ہے, کوئی لوہے کی طرف بلا رہا ہے, کوئی دھاگے کی طرف, ساری سوپر منڈی دھاگے کی طرف بلا رہی, سارے کپڑے کے بازار کپڑے کی طرف بلا رہے ہیں, لوہے کی منڈیاں لوہے کی طرف بلا رہی ہیں, صابن کی فیکٹریاں صابن کی طرف بلا رہی ہیں, گھی کی فیکٹریاں گھی کی طرف بلا رہی ہیں. تو اس پر احتیاط کرو, ساری دنیا میں دعوت چل رہی, سارے اشتہار لاکھوں روپے کے اشتہار ہوتے ہیں. جنید جمشید نے جب چھوڑا تھا پیسے کو تو اس وقت بھی بتا رہا تھا کہ 25 کروڑ روپیہ سال کا خرچ کرتے ہیں صرف پاکستان میں اشتہاروں پر, ٹیکسی والے 25 کروڑ روپیہ ان کا سال کا خرچ ہے اشتہاروں کا. اور جب اس نے گانے کو چھوڑا تھا تو انہوں نے اس کو 4 کروڑ روپے کی پیشکش کی تھی کہ 10 گانے گا کے لے لو اور 4 کروڑ روپیہ لے لو. تو اللہ نے اس کو ایمان کی روشنی عطا فرما دی تھی, اس نے توبہ کر لی تھی, کہ نہیں اب دو ساری دنیا بھی دے دو تو یہ کام نہیں ہو سکتا ہے. تو ہر ساری دنیا دعوت کی منڈی بنی ہوئی ہے, ہر طرف سے دعوت چل رہی ہے. تو ان ساری دعوتوں میں ایک آدمی یہ کہہ رہا ہے بھائیو اللہ کی مان لو کامیاب ہو جاؤ گے, اللہ کے نبی کے طریقے پر چلو کامیاب ہو جاؤ گے. تو ان تمام بول جو بولے جا رہے ہیں ان سب میں سے اللہ اس بول کو باہر نکال کر کہتے ہیں کوئی ہے جو ایسی بات کر رہا ہو, کوئی ہے جو اس سے زیادہ خوبصورت بات کر رہا ہو, کوئی ہے. اب آپ تصور کرو ساری کائنات کے بازار اور منڈیاں اور تجارتی مرکز اور شاپنگ سینٹر اور ساری اشتہاری کمپنیاں, زمین چھ بر اعظم میں پھیلا ہوا کاروباری سسٹم, اس کے پیچھے دعوت ہی چل رہی. یہ جتنے بڑے بڑے اشتہار, یہ وہ بڑے بڑے بینر اور بڑے بڑے وہ جو سائن بورڈ پر جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ سب تبلیغ ہے, یہ سب دعوت چل رہی. ہر آدمی اپنے سودے کی طرف بلا رہا ہے, موبائل والے بلا رہے ہیں اور دو روٹی والے بھی بلا رہے ہیں اور ہونڈا والے بلا رہے ہیں اور موٹر سائیکل والے بلا رہے ہیں اور موٹروں والے بلا رہے ہیں ان سب کو, اور ان کے آگے مارکیٹنگ مینیجر ہیں جو آگے مسلسل اس بات کا بول بول رہے ہیں, بازاروں میں جا رہے ہیں, شہروں میں جا رہے ہیں, کس دیہاتوں میں جا رہے ہیں اور وہ قصبوں میں جا رہے ہیں اور مسلسل اس بول کو وہ بول رہے ہیں. اس سب میں ایک آدمی یہ کہتا ہے اللہ کی مانو کامیاب ہو جاؤ, اللہ کی ماننے میں دنیا اور آخرت ملے گی, جو اللہ کو راضی کرے گا اللہ اس کے کام بنائے گا. چھوٹا سا بول دیے گا, کمزور تھا, اس کے پیچھے کوئی طاقت نہیں ہے. تو میرا الگ الگ کہتا من احسن, کوئی ہے, یہ دعویٰ ہے, چیلنج ہے, کوئی ہے جو ایسی خوبصورت بات کرتا ہو. من احسن قولا ممن دعا الی اللہ, کوئی ہے جو اللہ کی طرف بلانے سے زیادہ خوبصورت بات کرتا ہو. سب سے خوبصورت عمل, سب سے خوبصورت بول جو اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے, وہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی یاد دلانا, اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف پھیرنا اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی نافرمانی سے روکنا, یہ دنیا کے بازار میں سب سے خوبصورت بول ہے. جو اس بول کو بولتا ہوا مرے گا وہ نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا. دنیا میں حفاظت ہوگی, بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس. جو دعوت دے گا, اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا آپ میرا پیغام پہنچاتے ہیں میں آپ کی خود حفاظت کروں گا. اس سے پہلے آپ کا چہرہ ہوتا تھا چہرہ, رات کو یہ آیت اتری تو آپ نے باہر نکل کے پوچھا آج چہرے پر کون ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں ہوں سعد, سعد بن ابی وقاص کا پہرا تھا غالباً. فرمایا جاؤ گھر چلے جاؤ, میری حفاظت کا انتظام ہو گیا ہے, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے تیری حفاظت میرے ذمہ ہے, ایک کام تیرے ذمہ, میرے پیغام کو پہنچانا یہ تیرے ذمہ ہے. اس لیے جب آپ دنیا سے جانے لگے اور ساری امت سامنے تھی تو آپ نے لوگوں سے پوچھا ہل بلغت, میرے اللہ نے مجھے کہا تھا بلغ پہنچاؤ, تو اب آپ اپنی امت سے پوچھ رہے ہیں ہل بلغت, بولو بتاؤ میں نے پہنچا دیا, کہہ دیا میں نے پہنچا دیا میں نے. ابھی بلغت ونصحت فأديت, یا رسول اللہ آپ نے پہنچا دیا, ہم گواہی دیتے. اس کے اندر اس امت کی حفاظت کا نظام ہے, دعوت دو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا, دنیا میں موت کے بعد نبیوں کے ساتھ بشر فرمائے گا. دو چیزیں ساتھ اور ملا دو تو دعوت دینے والا ایک مکمل مسلمان بنے گا, اعلیٰ درجے کا ایمان والا بنے گا. وعمل صالحا, دعوت بھی دیتا ہو عمل بھی کرتا ہو, دعوت بھی دیتا ہو عمل بھی کرتا ہو. وقال انی من المسلمین, یہ ایک جملے کا یہاں اضافہ ہے جس کی یہاں بظاہر ضرورت نہیں نظر آتی, وعمل صالحا میں سارے نیک عمل آ گئے, لیکن ایک جملے کا اضافہ ہے وقال, اور وہ یہ کہتا ہو انی من المسلمین, میں مسلمان ہوں, میں مسلمان ہوں. کیا مطلب ہے؟ جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اس سے اونچا کرے گا, چاہے ریاکاری سے بلا رہا ہو چاہے اخلاق سے بلا رہا ہو, جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اس سے اونچا کرے گا, جو اللہ کی طرف بلائے گا اللہ اسے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالے گا, عزت دے گا. چاہے وہ دکاندار ہے چاہے وہ مخلص ہے, یہ فیصلہ آخرت میں ہو جائے گا. وہ اللہ الگ کر دے گا, ریاکاروں کو الگ کر دے گا, مخلصین کو الگ کر دے گا. لیکن یہاں اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اللہ لوگوں کو الگ کر دے گا, مخلصین کو الگ کر دے گا. لیکن یہاں اللہ کے نام میں اتنی برکت ہے کہ جو اللہ کا نام لے گا اللہ لوگوں کے دل اس کی طرف پھیر دے گا.
جب لوگوں کے دل
اس کی طرف پھریں تو وہ قال انی من المسلمین, پھر وہ اپنی اوقات نہ بھولے, پھر وہ یہ یاد رکھے کہ میں بھی ایک عام مسلمان ہوں, میں کوئی بڑا آدمی نہیں. جب کوئی مجھ سے مسافہ کرے یا مجھے محبت بھری نظروں سے دیکھے تو یہ یقین کرے کہ یہ اس دین کی عزت ہے, یہ میری عزت نہیں ہے, یہ اس دعوت کی عزت ہے, یہ میری عزت نہیں ہے. وقال اننی من المسلمین, اور کہے اپنی زبان سے, جو بڑی طاقت کے ساتھ جملہ پیش کیا گیا ہے تاکہ وہ نیچے آ سکے, نیچے آ سکے, اوپر ہوا میں نہ چلا جائے, نیچے آ جائے, تواضع اختیار کرے, عجز اختیار کرے, تاکہ اللہ کی نظروں میں مارا نہ جائے. کیونکہ جیسے مال کا تکبر ہوتا ہے تو نیکی کا بھی ایک تکبر پیدا ہو جاتا ہے, اور نیکی کا تکبر مال کے تکبر سے زیادہ خوفناک ہوتا ہے کہ مال کے تکبر سے کبھی توبہ کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے اور نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا ہے. مال کے تکبر کا پتہ چلتا ہے, اس کی بدمزاجی, اس کا اکڑ, اس کا کسی کو خاطر میں نہ لانا, لیکن نیکی کے تکبر کا پتہ نہیں چلتا اور وہ اسی میں چلتے 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 ختم ہو جاتا ہے. اللہ ہی اپنے فضل و کرم سے کسی کو بتا دے, سمجھا دے. اس لیے توقعہ, اور وہ کہے اپنی زبان سے, میں تو وہی ہوں جو تھا, یہ سب کچھ میرے اللہ کا کرم ہے. محمود و ایاز کے قصے بڑے مشہور ہیں. ایاز ایک غلام تھا, دکھتے دکھتے محمود کے پاس پہنچا, اور محمود کی سلطنت بہت بڑی تھی, دنیا کا فاتح ثانی ہے, تو چنگیز خان کے بعد اس کی فتوحات ہیں, تو اس کے 60 وزیر تھے, ان میں سب سے زیادہ ترجیح ایاز کو دیتا تھا. تو ایاز جو ہے وہ شام کو جب, رات کو جب اپنے گھر میں جاتا تو اپنا شاہی لباس اتار دیتا, اور جس لباس میں وہ دکھتا ہوا محمود کے دربار میں پہنچا تھا اور فروخت ہوا تھا, صندوق میں سے وہ لباس نکال لیتا, پھر وہ پہن کر شیشے کے سامنے کھڑے ہو جاتا, پھر کہتا ایاز تیری تو یہ اوقات ہے, یہ جو کچھ ہے یہ سب محمود کی مہربانیاں ہیں. تو وقال اننی من المسلمین, تو کہا یا اللہ یہ ساری عزت تیری ہے, میں وہی ہوں ایک عام انسان, میرے عیب کو نے چھپائے, یہ تیرا فضل و احسان ہے. تو میرے بھائیو, اللہ کی طرف بلانا دنیا کا سب سے خوبصورت عمل ہے, سب سے خوبصورت بول ہے. اس کے بالمقابل کفر کی طرف بلانا یہ سب سے قبیح بول ہے, سب سے بدترین بول ہے. اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے طلبگار بن جانا اور اللہ کو چھوڑ کر اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق کی دعوت میں لگ جانا, یہ سب سے خطرناک ترین بول ہے. یہ بول بول کر وہ مر گیا تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ, اللہ کہتا میں شرک معاف نہیں کروں گا, بس جسے چاہوں معاف کر دوں. اس کے بعد سب سے گندا اور سب سے خطرناک بول ہے وہ کسی مسلمان کی عزت کو اچھالنا, کسی کی پگڑی کو اچھالنا, کسی کی غیبت کرنا, کسی کی برائی کرنا, کسی کی دل آزاری کا بول بولنا. کفر کے بول کے بعد ظاہر ہے کلمہ کفر شرک وہ تو سب سے بڑا گناہ ہے, لیکن کلمہ کفر کے بعد, کلمہ شرک کے بعد جو سب سے خبیث اور سب سے بدترین بول ہے وہ اس زبان سے نکلا ہوا وہ بول ہے جو کسی مسلمان کے دل کو توڑ دے, جو کسی کی دل آزاری کر دے, جو کسی کے دل کو دکھا دے, جو کسی کی عزت کو گھٹا دے, جو کسی کا عیب اچھال دے, جو کسی کی پگڑی اچھال دے, جو کسی کو ننگا کر دے, یہ اللہ کے دربار میں سب سے ذلیل بول ہے. اور اس میں اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات پیش کرتا ہوں. حضرت عائشہ نے کہا اپنی سوکن صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قصیرتن, وہ چھوٹے قد والی, وہ چھوٹے قد والی, ان کا قد ہی چھوٹا تھا تو یہ کوئی عیب تو نہیں تھا, ان کے لہجے میں تھوڑا سا آ گیا ہوگا ان کے چھوٹے قد ہونے کا چھوٹا پن. تو حضرت, تو ہمارے نبی نے فرمایا عائشہ اگر تیرا یہ بول میں سات سمندر میں ڈالوں تو ساتوں سمندر زہر بن جائیں گے. کہنے والی ہیں عائشہ, اللہ کے نبی کی سب سے محبوب بیوی, وہ بیوی جن کے سینے پر سر رکھ کر آپ دنیا سے رخصت ہوئے, جن کے حجرے میں آپ دفن ہوئے, جن کے نکاح کا پیغام جبریل لے کر آئے, یہ وہ خاتون ہیں. قصیرتن, قصیر چھوٹے قد والی, اتنے لفظ پر آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ بول اگر سات سمندروں میں ڈالوں تو ساتوں سمندر زہر بن جائیں گے. دعوت سب سے عظیم بول ہے, غیبت کفر کے بعد سب سے بدترین بول ہے, کسی کی برائی اور کسی کی پر تنقید اور کسی پر تبصرہ, یہ وہ راستہ ہے جس سے شیطان آ کر نیک لوگوں کی نیکیوں کو اچکرا ہے. بڑے آرام سے لوگ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہم شراب نہیں پیتے ہیں, زنا نہیں کرتے ہیں, سود نہیں کھاتے ہیں, پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں, حج کے وقت زکات دیتے ہیں, اور ہم کیا کریں. میں ایک بتا رہا ہوں کیا کریں, صبح سے لے کر شام تک اپنے بول لکھتے رہو, ایک دن کے بول لکھ لو, شام کو بیٹھ کر پڑھ لو, تو تمہیں پتا چلے گا کہ جو کچھ تم نے نیکیاں کمائی ہیں تمہارے اپنے بولوں نے ان کو آگ لگا دی ہوگی. یہ سو میں سو کا معاملہ بتا رہا ہوں, کوئی لاکھوں میں ایک نظر آتا ہے جو اپنی زبان کے بولنے میں احتیاط کرتا ہے, ورنہ کیا نیک, کیا بد, کیا عالم, کیا تبلیغ والا, کیا ذکر والا, کیا تعلیم والا, کیا تصنیف والا, کیا پہلی سب کا نمازی, کیا ہر سال عمرے کرنے والے, حج کرنے والے, ذکر کرنے والی عورتیں, تصویر پڑھنے والی عورتیں, پردہ دار عورتیں, لیکن زبان ایسی ناگن ہے کہ ایک دفعہ جب دستی ہے تو موت کے بعد بھی ہڈیوں سے اس کا درد نہیں نکلتا ہے. اور بول کتنا اثر کرتا ہے, ہاں بول کا اثر اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر تو کوئی ہستی نہیں. میں انہیں کی باتیں آپ کو بتا دوں, آپ کو طائف میں پتھر پڑے اتنے کہ تین میل آپ کو بھاگنا پڑا, پھر بے ہوش ہو کے گر گئے, پھر آپ بیٹھ کے روئے, تو جب اللہ کو کی غیرت کو جوش آیا اور فرشتہ بھیجا کہ حکم دو پیس دوں, کہ نہیں نہیں یہ نہ صحیح تو اگلے صحیح. اور طائف کا وفد جب ایمان لانے کے لیے مسجد نبوی میں آیا تو آپ نے ان کا استقبال کیا, ان کے خیمے مسجد میں لگائے اور رات کو ان کے پاس جا کر مستقل ٹائم دے کے پھر بیٹھے تھے ان کے پاس, کتنا ان کا استقبال کیا ہے, پتھر کھائے ہیں, اپنی ذات پر صدمایا. ویسی حضرت حمزہ کا قاتل ہے, چچا کا صدمہ دیکھا, بھائی بھی تھے, دودھ دیا تھا صہیبہ رضی اللہ عنہ کا, دونوں ہم عمر بھی تھے, چچا بھتیجا بھی تھے, اور ان کے ایمان لانے پر پہلی دفعہ مسلمانوں نے حرم میں جا کر نماز پڑھی, ایسا روب تھا. ان کی شہادت پر آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کی ہچکیاں لگ گئی, اور اللہ نے آسمان سے فرشتہ اتارا جبریل اور آ کر کہا کہ یا رسول اللہ, اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ نہ روئیں, ہم نے عرش پر لکھا ہے حمزہ اسد اللہ و اسد رسول, حمزہ اللہ رسول کا رسول کا شیر ہے. اس چچا کا قاتل اس سے کتنا صدمہ پہنچا ہوگا, جب آپ مکہ فتح ہوا تو 15-17 آدمی جن میں کچھ 13 مرد ہیں 4 عورتیں ہیں, آپ نے فرمایا جہاں ملیں ان کو قتل کر دیا جائے, ان میں سے 3 قتل ہوئے, 2 نامعلوم غائب ہو گئے, اور باقی جو 12 تھے ان کو اللہ نے ایمان کی دولت نصیب فرما دی, غائب ہو گئے. ان میں ایک واشی بھی ہے, یہ بھاگ کے طائف چلے گئے, ان کو کسی نے کہا تو کلمہ پڑھ لے تیری جان بچ جائے, یہ وہاں سے آئے اور ہمارے نبی مسجد میں بیٹھے تھے, ان کے سامنے ایک دم کلمہ جو پڑھا تو ایسے گھبرا کے آپ نے اوپر دیکھا, یوں دیکھا تو آگے ویشی تھا, آپ نے نہیں پہچانا, صحابہ نے پہچانا, انہوں نے ایک دم شور مچا کہ یہ ویشی ہے, ہمیں اجازت ہو تو قتل کر دیں. تو ہم نے کہا نہیں چھوڑ دو, ایک آدمی کا کلمہ پڑھ لینا مجھے ہزار کافروں کو قتل کرنے سے زیادہ محدود ہے. ٹھیک ہو گئے. یہ دو واقعے میں نے آپ کے سامنے پیش کیے, ایک سے آپ کو ذاتی طور پہ تکلیف پہنچی ہے پتھر, دوسرے سے وہ درد پہنچا ہے کہ آپ کا بازو کاٹ دیا. محبوب 70 دفعہ نماز جنازہ پڑھی حمزہ پر. دنیا کی واحد میت ہے جس پر 70 دفعہ جنازہ پڑھا گیا. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ 70 دفعہ پڑھا. 70 شہید تھے نا, تو ان کے جنازے آتے تھے, آپ ان پر پڑھتے تھے. حمزہ کا جنازہ پڑا رہتا تھا, باقی جنازے اٹھا دیے جاتے. آپ مکے میں ہیں, آپ کو قریش نے بلایا کہ ہم تم سے بات کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے بات کی, کہنے لگے اگر تو بادشاہی چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار, چودراہٹ چاہتا ہے تجھے دینے کو تیار, پیسے چاہتا ہے دینے کو تیار, تو بیمار ہو گیا ہے تیرا علاج کرنے کو تیار, یہ کام چھوڑ دو. کہ میں اس کے لیے نہیں آیا, میں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں, مانو گے تمہارا فائدہ, نہیں مانو گے انتظار کرو. تو انہوں نے کہا اچھا اگر تو یہ نہیں مانتا ہے تو مکے کے پہاڑ ہٹوا دے, نہریں چلوا دے, چشمے بہا دے, سے سرسبز بنا دے, تو ہم تیری مان لیں گے. اور ہمارے باپ دادا میں سے قصی کو زندہ کر کے لیا, قصی آ کر کہے, وہ بڑا ذمہ دار آدمی تھا, کہ تو نبی ہے تو ہم تیری مان لیں گے. آپ نے کہا میں اس کے لیے نہیں آیا. کہنے لگا اچھا تو یہ نہیں مانتا ہے تو سر کرو تو ہماری طرح بازار میں جا کر سودا خریدتا ہے, ہماری طرح محنت مزدوری کرتا ہے, تو اپنے لیے سونے چاندی کا گھر بنوا اور اپنے لیے فرشتے اتروا اور ایک خوبصورت بادشاہی کا ماحول قائم کر, پھر ہم کہیں گے واقعی تو ٹھیک ہے, تب میں اس کے لیے نہیں آیا. تو کہنے کہ تو یہ نہیں مانتا ہے تو پھر ایسا کر ہمارے اوپر عذاب لیا. آپ نے کہا میں اس کے لیے بھی نہیں آیا, اللہ چاہے گا تو تمہیں عذاب میں ڈال دے گا, میں تمہیں ڈال سکتا ہوں. تو کہنے کہ بس ٹھیک ہے, ہمارا تمہارا کوئی تعلق نہیں. آپ بڑے غمگین اٹھے ہیں تو ایک شخص اٹھا ہے, اس کا نام ہے عبداللہ بن ابی امیہ, یا صوفی کا بیٹا ہے, عاطقہ بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کے بارے میں اخبار کہتے ہیں مسلمان ہو گئے بس کہتے نہیں ہوں, واللہ عالم. صوفی ذات بیٹا, صوفی ذات بھائی ہے. کہنے کہ اے محمد تیری قوم نے تمہیں اتنی چیزیں پیش کی, تمہیں ایک بھی نہ مانی, بڑے چھپتے رہتے ہیں, اب تو آسمان پہ چڑھ جا چوڑی لے کر اور وہاں سے پرچہ لکھوا کے لا, اس کے اوپر مہر لگی ہوئی ہو اللہ کی, اور تیرے ساتھ چار فرشتے ہوں اور آ کر کہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے تو میں پھر بھی تیری نہیں مانوں گا. بات ہی کی ہے نا, پتھر تو نہیں مارا, تلوار تو نہیں ماری. آپ چپ کر کے گھر چلے گئے. مکہ فتح ہونے کے لیے آپ نے لشکر کشی کی 8 ہجری میں. راستے میں آپ کو قریش سے کچھ لوگ ہجرت کرتے ہوئے ملے ہیں, حضرت عباس ان کے بیٹے, آپ نے ان کو قبول فرمایا. پتا چلا عبداللہ بن ابی امیہ بھی آ چکے ہیں ہجرت کر کے اور راستے میں ملے, اور ابو سفیان بن حارث ایک ہیں آپ کے سایہ کے بیٹے ہیں, یہ آپ کی شان میں گستاخانہ شیر کہا کرتے تھے. تو پتا چلا کہ وہ دونوں بھی ملنے ملاقات کے منتظر ہیں, تو آپ نے فرمایا میں ان دونوں سے ملاقات نہیں کروں گا, یہ وہی ہے جس نے مجھے مکے میں کہا تھا کہ تو آسمان پہ سیڑھی لے کر جا, وہاں سے فرشتے لے کر آ, اس پر تھپا لگا ہو تیرے پرچے کے اوپر اللہ کی مہر کا, پھر بھی میں تجھے نبی نہیں مانوں گا, میں اس سے نہیں ملوں گا. اتنا دل زخمی تھا, بول بول ہے, پتھر نہیں ہے, طائف والے پتھر نہیں ہے, عہد والی تلوار نہیں ہے, عہد میں آپ کے منہ پہ پتھر پڑا, آپ پیچھے گرے, پیچھے کھڈا تھا, اس کا کنارہ گردن میں لگا, بے ہوش ہو گئے. ہوش میں آئے تو صحابہ نے کہا ان کے لیے بدعا کریں, تو نے کہا یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, انہیں میرا پتہ کوئی نہیں. یہاں تو یہ ہو رہا ہے, پتھر کھا کے تلواریں کھا کے, یا اللہ ان کو ہدایت دے دے, انہیں میرا پتہ نہیں. بول کہاں تک اثر کرتا ہے, اب اگر میں نہیں ان سے ملاقات کرتا, مجھے ان کا اسلام بھی قبول نہیں ہے. تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ جزا دے, انہوں نے ہاتھ جوڑے, من یا رسول اللہ آپ تو شفیق ہیں, مہربان ہیں, معاف کرنے والے ہیں، درگزر سفر کو پسند فرماتے ہیں، آپ کا خون ہے، ایک پھوپھی کا بیٹا ہے، ایک چاچے کا بیٹا ہے، اگر آپ نے ان سے نظر کرم نہ کی تو ہلاک ہو جائیں گے۔ حضرت ام سلمہ کی سفارش پر پھر آپ نے رجوع فرمایا اور ان دونوں کو شرط بازیابی بخشا اور ان کو بیعت فرمایا۔ اس سے پہلے آپ کا دل اتنا زخمی تھا کہ آپ نے ان سے ملنے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ یہ بول ہے، بول دنیا میں سب سے خوبصورت بول اللہ کی دعوت ہے، اور دنیا میں سب سے بدترین بول کفر کی دعوت ہے، اور اس کے بعد سب سے بدترین بول کسی کی دل آزاری ہے اور کسی کی غیبت ہے، کسی کی برائی ہے۔ آپ غزوہ سے واپس آ رہے ہیں تو بدبو پھیل گئی، بدبو چاروں طرف، کوئی مردار نہیں، کوئی گندگی کا ڈھیر نہیں، کوئی گندا پانی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبو کیوں ہے؟ صاحب نے کہا بعض منافقین میرے صحابہ کی برائی کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے منہ سے غیبت قبول نہیں ہو۔ سر اللہ کے نبی پر جو سب سے بڑا دکھ آیا تو اس کے پیچھے غزوہ سے واپس آ رہے ہیں تو بدبو پھیل گئی، بدبو چاروں طرف، کوئی مردار نہیں، کوئی گندگی کا ڈھیر نہیں، کوئی گندا پانی نہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ بدبو کیوں ہے؟ صاحب نے کہا بعض منافقین میرے صحابہ کی برائی کر رہے ہیں، یہ اس کی بدبو اللہ تمہیں بتا رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، تمہارے منہ سے ہی بد قبول نہیں تھی۔ سر اللہ کے نبی پر جو سب سے بڑا دکھ آیا تو اس کے پیچھے بول ہے۔ پانچ ہجری میں غزوہ بن المصطلق سے جب واپس آ رہے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار گم ہو گیا، رات کا پچھلا پہر تھا، قافلہ چلنے لگا، وہ ہار جن کی ضرورت کے لیے واپس آئیں، دیکھا ہار کوئی نہیں ہے تو وہ پھر واپس چلی گئی۔ تو وہ جو آپ کی پالکی اٹھانے والے تھے انہوں نے سمجھا پالکی میں بیٹھ گئی ہیں، انہوں نے پالکی کو اونٹ سے کٹ دیا اور لے کے چل پڑے۔ یہ واپس گئی، ہار لے کر آئیں تو دیکھا قافلہ جا چکا ہے، تو چلو کوئی نہیں، وہاں جا کے میں پتہ چلے گا میں نہیں ہوں تو کوئی آدمی میری تلاش میں آ جائے گا، تو وہیں سو گئے۔ حضرت صفان بن معطل پیچھے چلا کرتے تھے تاکہ قافلے میں جو چیز رہ گئی اس کو اٹھا کے لائیں، قافلے کر آئیں۔ انہوں نے جب قریب پہنچ کر دیکھا تو حضرت عائشہ کو پہچان لیا، ابھی قریب ہی میں پردے کا حکم نازل ہوا تھا، پانچ ڈگری میں پردے کا حکم نازل ہوا، تو انہوں نے کہا انا للہ وانا الیہ راجعون، جو اس کے پاس اٹھ کے بیٹھ گئے۔ تو انہوں نے اپنا اونٹ پیش کیا تو پیچھے ہو گئے، وہ اونٹ پر بیٹھے اور ہر صفان ان کو لے کر قافلے میں پہنچے۔ اس وقت دوپہر کا وقت ہو رہا تھا، جن یہ قافلے میں پہنچے ہیں تو عبداللہ بن عبی وہ بکواس کرنے لگا، یہ تو کوئی آپس میں تعلق ہے، اس بول کو ہوا دی ہوا دی ہوا دی۔ مدینہ پہنچتے پہنچتے آگ لگ گئی، آگ، اور مدینہ پہنچ کے حضرت عائشہ بیمار ہو گئی۔ بیماروں کو باہر ملنا جلنا ختم ہو جائے تو پتہ نہیں باہر کیا ہو رہا ہے، لیکن اس بول کا اثر بتا رہا ہوں کہ اللہ اوپر سے وہی آنا بند، ادھر سے مدینہ میں ہوا گردش کر رہی ہے، یہ بولا وہ تو پتہ بھی ہے تو سلطان اور عائشہ کے بارے میں کیا باتیں چل رہی ہیں۔ اس طرح کھلم کھلا باتیں ہونے لگی کہ اللہ کے نبی کا سینہ پھٹنے لگا، لیکن بول کا اثر ہے کہ آپ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا کہ آپ کا رویہ بدل گیا، میں بیمار ہوتی تھی تو میرے سرانے آتے تھے، میرا حال پوچھتے تھے، اب میں بیمار ہوں تو اندر آ کے دوسروں سے پوچھتے اس کا کیا حال ہے، اس کا کیا حال ہے، کبھی بات میرے دل کو کھا جاتی کہ چکر کیا ہے۔ تو جب میں بہت زیادہ میرا دل خراب ہوا تو میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جاتی ہوں، میں پتہ کرتی ہوں چکر کیا، اللہ کا نبی بتاتے بھی نہیں ہے اور رویہ بھی بدلا ہوا ہے۔ تو میں نے کہا میں ماں باپ کے گھر جانا چاہتی ہوں تو پھر میں چلی جاؤں، تو اس سے مجھے اور صدمہ ہوا کہ پہلے جب میں پوچھتی تھی ماں باپ کے گھر جاؤں تو کہتے ابھی نہیں جاؤ، کل چلی جانا، پرسوں چلی جانا، اب فرم کا چلی جاؤ، مجھے اور غم ہوا۔ میں گھر آئی تو میں نے اپنی ماں سے تو بات کری، رات کو گئی ہیں باہر تقاضے کے لیے تو مفتاح حضرت ابو بکر کے خالہ زاد بھائی ہیں، ان کی ماں آپ ہیں۔ اس سارے قصے میں تین مسلمان بھی، تین مسلمان بھی شریک ہو گئے، باقی خاموش تھے، لیکن منافق اور تین سچے مسلمان اپنے بول پانے میں جو اللہ نے ہمیں پورا قانون دینا تھا، ایک حسان بن ثابت، ایک مفتاح بن عفان الفال اور ایک حمنا بن تجاش، ایک عورت دو مرد، جب وہ تقاضے سے واپس آ رہے ہیں تو حضرت مصطفیٰ کی والدہ کو ٹھوکر لگی, تو انہوں نے کہا ہلاک ہو جائے مصطفیٰ, ہلاک ہو جائے مصطفیٰ. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کیا کر رہی ہو, بد دعا دے رہی ہو, ایک تیرا بیٹا جس کا جنگ بدر کا شریف, جنگ بدر کے صحابہ, تو سارے صحابہ سب سے افضل صحابہ ہیں. تو کہنے لگی بیٹی تجھے پتا بھی ہے تیرے بارے میں مصطفیٰ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کیا کہتا پھر رہا ہے؟ کہا وہ یہ یہ باتیں کر رہے ہیں تیرے اور عفان کے بارے میں. حضرت عائشہ فرمانے لگی اس وقت مجھے یوں لگا جیسے میں مر جاؤں گی, اور میرا جی چاہا کہ میں تمہیں میں چھلانگ لگا کے جان کی بازی ہار. میں واپس آئی تو میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ یہ کیا باتیں مجھے چل رہی ہیں؟ وہ کہنے لگی بیٹی کوئی بات نہیں, ایسی باتیں ہو ہی جاتی ہیں, صبر کرو. تو میں چیخنے لگی تو مجھے بتایا کیوں نہیں, ایک مہینہ گزرا مجھے بتایا کیوں نہیں. تو میں زور زور سے روئی اور اوپر گئے پر اوپر قرآن پڑھ رہے تھے, اوپر کو نیچے آ گئے. کہنے لگے کیا ہوا؟ تو انہوں نے رومان میں کہا اس کو قسط کا پتہ چل گیا ہے جس کی وجہ سے رو رہی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق بھی بیٹھ کے رونے لگے, تینوں ماں بیٹی اور باپ بیٹھ کے رو رہے ہیں اور دہی بند ہے اور مدینے میں آگ ہے, اور یہ دہی کی بندش اس لیے ہے کہ آنے والی نسلوں کو بتایا جا سکے کہ زبان کے بول میں کتنی فلاست ہے اگر یہ غلط ہو جائے, اور اس سے بچنا کتنا ضروری ہے. نیکیوں کا فخر مار دیتا ہے, نیک لوگ بڑے جری ہوتے ہیں اوروں پر تبصرہ کرنے میں. بروں سے تو توقع بری ہے نا, لیکن نیک لوگوں کو جو شیطان مار دیتا ہے وہ اوروں کی برائی پکڑنے میں بڑے جلے ہوتے, اوروں کی برائیوں کو اچھالنے میں بڑے جری ہوتے ہیں, اور اپنی نیکیوں کو خود آگ لگا دیتے. آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا, اندازہ لگا اس کا صورت حال. آپ نے حضرت اسامہ کو بلایا کہ عائشہ کے بارے میں تیری کیا رائے؟ کہا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا, آپ نے تو نہیں دیا. جن کو اللہ نے آپ کے لیے منتخب کیا ہو بولا وہ بھی عہدیدار ہو سکتے. پھر آپ نے حضرت علی کو بلایا, تیری عائشہ کے بارے میں کیا رائے؟ کہا رسول اللہ, آپ ان کی خادمہ سے پوچھنے دریرہ سے, وہ آپ کو صحیح بتائیں. پھر آپ نے حضرت دریرہ کو بلایا, ان سے فرمایا تو گواہی دیتی ہے میں اللہ کا رسول ہوں؟ کہا ہاں جی میں گواہی دیتا ہوں اللہ کا رسول ہوں. تو مجھے عائشہ کے بارے میں سچ سچ بتا. کہا یا رسول اللہ میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے آٹا گھومتے گھومتے سو جاتی ہیں تو بکری آتے آتے میں سے منہ مار لیتی ہے, اس کے سوا میں نے کوئی عیب نہیں دیکھا. یہ سن کر پھر آج تشریف لائے مسجد میں, ممبر پر آئے اور فرمایا لوگوں کچھ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں بڑا دکھ دیا ہے. اتنے درخت ہیں علی کے نام پھر بھی نہیں لیا کہ عبداللہ بن عبی مجھے تنگ کر رہا ہے, نام نہیں لیا. ویسے ہی فرمایا کچھ لوگ تو سات دن مارچ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ اگر وہ اوس میں سے ہے ہمیں حکم دے ہم اسے قتل کریں گے, اگر وہ خزرج میں سے ہے تو ہمیں حکم دے ہم اس کا بھی سر اڑائیں گے. تو سات دن عبادہ کھڑے ہو گئے. اور تمہیں پتا ہے وہ خزرج میں سے ہے, تمہیں اس لیے بڑھ بڑھ کے بول رہے ہو, تم کبھی اسے قتل نہیں کر سکتے. تو اس شاید میں حضیر کھڑے ہو گئے, تو بھی منافق ہو گیا, تو منافقوں کا ساتھ دیتا ہے. تو یہ خیال نہیں ہے یہ بڑے بڑے صحابہ اللہ کے نبی کے سامنے آپس میں تلخ کلام تکرار اور تلواریں نکل آئیں. مسجد کے اندر لڑائی ہونے لگی تھی, اس کے پیچھے ایک زبان کا بول چل رہا ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں بچو 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 بچو, اوروں پر تبصرے تنقید اور غیبت سے بچو, ورنہ قیامت کے دن خالی اٹھو گے, کچھ ہاتھ میں نہ ہوگا. ساری تبلیغ بھی اور لے جائیں گے, سارا علم بھی اور لے جائیں گے, سارا ذکر تلاوت تہجد حج عمرے سب اور لے جائیں گے, اور تم خالی کھڑے ہو گے خالی ہاتھ, فقیر بن کے جہنم میں جاؤ گے. تو پھر آپ ارکاشا فرماتی ہیں میرا رو رو کے برا حال, کھانا بھی چھوڑ دیا پینا بھی چھوڑ دیا. میرے باپ کہنے لگے تو مر جائے گی, تو مر جائے گی, یہ رو رو کے مر جائے گی. تو رات گزر گئی, اگلے دن ہوا تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور آ کر کمرے میں بیٹھے اور فرمایا کہ عائشہ اگر تو سچی ہے تو اللہ تعالیٰ تجھے سچائی کا خود اعلان کرے گا, اور اگر تجھ سے گناہ ہوا ہے تو تو توبہ کر لے, اللہ توبہ کرنے پر معاف کر دیتا. کس جگر کے آدمی یہ بات کبھی ہوگی؟ اس میں ایک اور کتنا بڑا سبق ہے, لوگ خالی شک پر بیویوں کو قتل کر دیتے, شک پر شک پڑا اور اپنے بیٹوں کو قتل نہیں کرتے, بیٹیوں کو قتل کر دیتے. جب سے بیٹا جوان ہے زنا کر رہا ہے, پتہ ہے, اس کو چھپاتے رہتے ہیں. بیٹی سے عیب ہو جائے اس کو قتل کر دیتے ہیں. کتنی بڑے ضرب کی بات ہے. اللہ کا نبی کہہ رہا عائشہ اگر گناہ ہوا ہے تو توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے. تو ہلکا سا اس سے بیٹھ گئی کہ میرے آنکھوں خوش ہو. میں نے اپنے باپ سے کہا جواب دو, کہنے کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر میں نے ماں سے کہا تو جواب دو, کہ میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا. پھر فرمایا اچھا میں خود جواب دوں, اگر میں یہ کہوں میں سچی ہوں تو تم مانو گے نہیں, اور اگر میں کہوں میں نے کیا ہے تو میں اپنے پر بہتان خود لے لوں گی, کیسے ہو سکتا ہے. میں اس وقت وہی کہوں گی جو کہا تھا. فرمانے لگی مجھے اس موقع پر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گیا غم کی وجہ سے. میں نے کہا جو یوسف کے باپ نے کہا تھا میں وہی کہوں گی, فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون. میرا صبر ہے اور میرا اللہ میرا وارث ہے, وہی میرے لیے کرے گا جو کرے گا. اور تم یہ کہہ کر میں منہ موڑ کے دیوار کے اوپر منہ کر کے میں لیٹ گئی. اللہ کے نبی وہاں سے اٹھے بھی نہیں سکے, ایک دم آپ سے وہی اترنا شروع ہو گئی. وہی کو اترتا دیکھ کر ابو بکر اور حضرت ان رومان ایسے کانپنے لگے جیسے پتا خشک پتا ہوا کے طور پر کانپتا اس طرح لڑ رہے تھے, اور لگتا تھا کہ یہ مر جائیں گے, ان کے رنگ پیلے اور نیلے ہو گئے. تو ان کو خبر نہیں تھی کہ کیا وہی آ رہی ہے, ہماری بیٹی کے بارے میں کیا ہو رہا ہے. حضرت عائشہ فرمانے لگی مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میرے لیے اللہ قرآن اتارے گا, مجھے خیال تھا کہ جبریل آ کے کہے گا یہ سب غلط ہے. میرا کتنی اوقات میں نے اپنی کبھی نہ سمجھی تھی کہ میرے لیے قرآن آئے گا اور اسے قیامت تک پڑھا جائے گا. تو میں مطمئن بیٹھی تھی, میرے باپ میرے چہرے پہ دیکھتے تو اطمینان, دیکھتے تو شرم سے تسلی ہوتی. اللہ کے نبی کے چہرے پر نظر پڑتی تو وہی اتر رہی ہے تو طرح سے تھر تھر کانپنے لگتے. تو جب وہی ختم ہوئی اور آپ نے پسینہ پونچھا, 16 آیات, 10 کے خاص طور پر, 6 ذاتی طور پر, 16 آیات پر مشتمل مضمون حضرت عائشہ کی پاک دامنی کے لیے اتارا گیا. یوسف علیہ السلام پہ تہمت لگی تو ایک بچے نے گواہی دی, حضرت عائشہ پہ تہمت لگی تو اللہ نے خود گواہی دی. عائشہ مبارک ہو, اللہ تیری گواہی کے لیے خود آ گیا ہے. تو اس وقت حضرت ام رومان نے کہا بیٹی اٹھو اور اللہ کے نبی کا شکریہ ادا کرو. تو میں نہیں, میں ان کا شکریہ ادا نہیں کروں گی, میں ان کا کروں گی جس نے آسمانوں سے میری گواہی کی ہے, میں اس کا شکر ادا کروں گی. پھر ابو بکر اٹھے اور اپنی بیٹی کا بوسہ لیا. تو اس وقت حضرت ایسا کہنے سے تو نے بھی میری طرف سے صفائی پیش میں ابا کہنے گے اللہ اکبر. کہا ابو بکر ای سما ان تو بلونی و ای ارض تقلونی ان اقل ما لم اعلم. بہترین کون سی زمین مجھے اٹھاتی اور کون سا آسمان مجھے سایہ دیتا اگر میں بغیر تحقیق کے بول بول دیتا. اس سارے ایک مہینے میں ابو بکر کا صبر دوگنی ہے. اگر ایک جملہ نکلا پورے مہینے میں ایک جملہ کہ یہ بات تو کبھی زمانہ کفر میں ہم سے نہ ہوئی, اسلام کے بعد کیسے ہو سکتے. بچو بچو ناگن ہے, ناگن ہے جو 32 دانتوں میں بیٹھی ہوئی ہے, ناگن ہے اس کا ڈکا ہوا موت کے بعد بھی تڑپتا رہتا ہے. اپنا دین بچانا ہے, اپنی زبان بچاؤ, کہیں علم کا غرور نہ آ جائے, کہیں تبلیغ کا غرور نہ آ جائے, کہیں ذکر و تلاوت اور خطابت کا غرور نہ آ جائے, کہیں حج عمرے اور پردہ, ہم بڑی پردہ دار عورتیں, ہمارا بال بھی کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اللہ مبارک کرے, اللہ ایسا پردہ ہر عورت کو دے. زبان بھی سنبھال لو, اس نے بہتوں کو ڈس لیا ہے اور یہ لوٹ کے پھر خود مجھے ڈسے گی. آج تو میں اوروں کو ڈستا پھر رہا ہوں, یہی لوٹ کے پھر مجھے ڈسے گی جب میں قیامت کہنے دیکھوں گا یہ میری نمازیں لے گیا, یہ میری تبلیغ لے گیا, یہ میری کچھ لٹ گیا. اور ابھی لوگوں کے زخم بھرنے باقی تھے تو پھر ان کی گندگیاں میرے اوپر پڑتی گئیں پڑتی گئیں پڑتی گئیں پڑتی گئیں. اپنی نیکیاں اوروں کو دے کر, اوروں کے گناہ اپنے ذمے لے کر جا کے جہنم کی وادیوں میں تڑپنا شروع کیا. یہ اس ایک زبان کا ثمرہ ہے. تو بھائیو سب سے خوبصورت بول بھی زبان سے نکلتا ہے، تبلیغ سے خوبصورت بول کوئی نہیں. رب نے دین کو عظیم اور قیمتی بنانا ہے، دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا کام بناؤ، اور پھر اس کی اگر حفاظت کرنی ہے، اپنے دین کو بچانا ہے، تو غیبت کے بول سے بچو اور ان کی دل آزاری کے بول سے بچو. کیسے دیوانے ہیں جو سب سے بڑی حماقت کو اپنی صفت بتا کے بیان کرتے ہیں، میں منافق نہیں ہوں، میں منہ پہ کہہ دیتا ہوں، میں منافق نہیں ہوں، میں اگلے کے منہ پہ اس کو سنا دیتا ہوں. یہ منافقت سے بھی آگے کی چیز ہے، یہ منافقت سے بھی آگے کی چیز ہے کہ کسی مسلمان کے منہ پہ اس کو بے عزت کر دینا. تو اپنا دین بچانا ہے، اسے بچاؤ، اس زبان کو روکو. یوں اللہ کے نبی نے پکڑ کر کہا تھا سب کو، ایسے دیکھ رہے مجھے، ایسے پکڑ کر اس کی حفاظت کرو، اس کی حفاظت کرو. تو پھر تھوڑا سا دین بھی کافی ہو جائے گا، تو تھوڑا سا عمل بھی کافی ہو جائے گا، ورنہ نیکیوں سے پہاڑ ایک بول سے اڑا کر رکھ دے. کتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے، کتنا سا بم ہوتا ہے جس کو زیر و زبر کر دے. ایک دھماکہ ہوتا ہے، پہاڑ لرز کر رہ جاتے ہیں، روم ریزہ ریزہ ہو کر فضا میں بکھر جاتے ہیں. اتنا سا بم ہوتا ہے، اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں. ایسے ہی بڑے بڑے نیکیوں کے حمالیہ پہاڑ ہوں گے، اور پیچھے زبان کے چھوٹے چھوٹے بول ہوں گے جن کو بم مار کے اڑا رہے ہوں گے. اور میں اپنی نیکیوں کو خود ہلاکوں سے دیکھ رہا ہوں گا، میرا سرمایہ لٹ رہا ہوگا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہوگا، اور پھر اوروں کے بوجھ اٹھا کر میں جہنم میں چلا جاؤں گا. اتنے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں، ایسے ہی بڑے بڑے نیکیوں کے حمالیہ پہاڑ ہوں گے، اور پیچھے زبان کے چھوٹے چھوٹے بول ہوں گے جن کو بم مار کے اڑا رہے ہوں گے. اور میں اپنی نیکیوں کو خود ہلاکوں سے دیکھ رہا ہوں گا، میرا سرمایہ لٹ رہا ہوگا، اور میں نے اپنے ہاتھوں سے سب کچھ کیا ہوگا، اور پھر اوروں کو بوجھ اٹھا کر میں جہنم میں چلا جاؤں گا. اپنے آپ کو روک کے رکھو بھائی، اس زبان پر قابو پا کے چلنا سیکھ لو. جو یہ سیکھ لے گا اس کا دین سلامت، جس نے اس زبان کو آزاد کر دیا اس کا نہ دین سلامت رہے گا نہ دنیا سلامت رہے گی. سب سے زیادہ دکھ پایا اللہ کے نبی نے اس زبان کو بول کر، اور اللہ نے اس پر 16 آیات اتاری. ان الذين جاءوا بالعصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الاثم فليذكر الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. تک یہ سارا ایک ہی مضمون چلا رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرا رہا ہے، بچو بچو بچو، زبان کے غلط استعمال سے بچو، ورنہ ہلاکت سے تو وصول رکھتا ہے. اطال کو کوڑے لگے، ہم نے امتجاج کو کوڑے لگے، اپنے عبداللہ کا نبی کو کچھ نہیں کہا تھا. اس کا معاملہ اللہ کے سطح پر، یہ جو سچے مسلمان تھے ان کو سزا دے کر پاک کر دیا گیا، اور عبداللہ بن نبی کا معاملہ اللہ کے سطح پر کر دیا گیا. اللہ جانے اور یہ جانے، یہ خود ہی بھگت لے گا آگے گا. بھائیو اپنی زبان پر نگاہ رکھو، کہیں یہ پھسل نہ جائے، کہیں یہ بگڑ نہ جائے. اللہ تعالیٰ مرضی پڑے. وصل على سيدنا ومولانا محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اشفنا بشفائك وجاوبنا بدوائك واعصمنا من الوهن والامراض والاوجاع. اللهم انا نسالك الصحه والسلامه والعفو والعافيه في الدنيا والاخره، ونعوذ بك من سيء الاسقام. اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم اشفنا واشف مرضانا، اللهم لا شفاء الا شفاءك. اللهم إنا نسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك علام الغيوب. يا الله تهم عليك زبان کی غلطیوں کو معاف فرما. يا الله ہماری آنکھوں کی غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے کانوں کی غلطیوں کو معاف فرما، ہاتھ پاؤں کی دل دماغ کی غلطیوں کو معاف فرما. ہمارے جسم سے جس جس عذر سے جو جو تیری نافرمانی کے کام ہوئے اپنے فضل و کرم سے معاف فرما. ہم تجھے حساب نہیں دے سکتے, ہمارے ساتھ خصوصی رحمت کا شفقت کا معاملہ فرما. ہم کمزور ایمان والے ہیں یا اللہ, اور کمزور بچے تو ماں باپ کی شفقت زیادہ ہوتی ہے. ہم کمزور ایمان والے ہیں, ہم پہ اپنی رحمت اور شفقت کو زیادہ فرما. یا اللہ سر سے لے کر پاؤں تک سارے وجود میں اپنی محبت کو بھر دے, اپنے محبوب کی محبت کو بھر دے. پوری امت کے لیے خیر کے دروازے کھول دے, شر کے دروازے بند فرما دے. میرے مولا, جو غلط بول ہماری زبانوں کے چلے ہوئے ہیں اور ان کی پگڑیاں چھالنے میں ہم لگے ہوئے ہیں, ہمیں اس سے توبہ کی توفیق دے دے. یا اللہ ہمارے پاس تو پہلے ہی نیکیاں کوئی نہیں ہیں. قیامت کے دن ہماری زبان میں سب کچھ لٹوا کے ہمیں نندا کر دے. ہمیں اس ننگے پن سے محفوظ فرما, ہمیں اس ذلت سے محفوظ فرما. ہمیں وہ بول عطا فرما جو تجھے پسند ہیں, وہ بول عطا فرما جس کی تو خود تعریف فرماتا ہے. ہمیں اپنی طرف بلانے والا بنا دے, آخرت کی طرف بلانے والا بنا دے, اپنے محبوب کی طرف بلانے والا بنا دے. ساری امت کو اپنا بھولا ہوا سبق یاد دلا دے. یا اللہ, تو نے ہمیں بھیجا تھا تیرے کام کو, تیرے نام کو دنیا میں زندہ کرتے. ہم نے تجھے بھی بھلایا, تیرے کام کو بھی بھلایا, اور نفس شیطان کے پجاری بن کر اپنے پر ظلم کیا. اس وقت چاروں طرف سے ہم میرے مولا ذلیل ہو چکے ہیں, پٹ چکے ہیں, اور جیسے ٹھوکریں کھا کھا کے, یا اللہ, جیسے در بدر کی ٹھوکریں کھا کھا کے کوئی شکست کا مسافر, وہ کوئی ٹوٹے دل والا تیری چوپٹ پہ آ کے گرتا ہے. اس کے سارے سہارے سے ٹوٹ چکے ہوتے ہیں, تو آخری پناہ گاہ ہوتا ہے, تو آخری سہارا ہوتا ہے. یا اللہ, ہم بھی تجھے آخری امید سمجھ کر, آخری پناہ گاہ سمجھ کے تیرے در پر آئے ہیں. میرے مولا, تیرے محبوب کی امت کا کارواں تھک چکا ہے, چل چل کے فنا ہو چکا ہے. عزتیں بھی نیلام ہو گئیں, ملک بھی ہاتھ سے گئے, دین بھی گیا, دنیا بھی گئی, سب کچھ ہی چلا گیا ہے. یا اللہ, اب تو رحم کا دروازہ کھول دے. یا اللہ, اب تو کرم کا دروازہ کھول دے. یا اللہ, یہ نیا سال شروع ہو گیا ہے, یہ سال تو سنت کی عزت کا کر دے. یا اللہ, ہر سال جب جاتا ہے تو اپنے ساتھ لاکھوں کروڑوں غم کی کہانیاں اور اتنے نوحے اور اتنی بربادیاں لے کے جاتا ہے. ہم یہ ساتھ میں ہوتے ہیں کہ اگلا سال آئے گا, شاید تیری رحمت کا در کھلے گا, تیرے مدد کے دروازے کھلیں گے, اور تیرے محبوب کی امت کو چین نصیب ہوگا. وہ سال بھی گزر جاتا ہے میرے مولا, اور ہم پھر نا امیدی کے اندھیروں میں گم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی ایک سال ہم نے گنوا دیا, کھو دیا. یا اللہ, سارا سال امت تڑپتی رہی. اے کریم اللہ, اے مہربان اللہ, تنے یا اللہ فیصلہ تو تنے کرنا ہے. ہمیں نیچے والوں سے کوئی گلہ نہیں ہے, نہ ان پر کوئی امید ہے, نہ ان سے کوئی آس ہے, نہ ان سے ہمارے کوئی گلے ہیں. ہماری آس بھی تو ہے, ہماری امید بھی تو ہے, ہمارے دکھ درد بھی تیرے ہی آگے ہیں. یا اللہ, تو اندھیروں کو روشنیوں میں بدلتا ہے, تو ننگے درختوں کو یا اللہ خوبصورت پیرہن پہناتا ہے, ان پر کلیاں شبو سے پھول لے کے آتا ہے. تیرے محبوب کی امت کے باغ میں سے جان سے صدیاں گزر گئی ہیں. یا اللہ, کبھی کوئی بہار کا جھونکا آیا ہی کوئی نہیں, بہاریں ہم سے روٹ گئی ہیں میرے مولا, روشنیاں ہم سے دور چلی گئی ہیں میرے مولا. تو کرم کر دے یا اللہ, تو مشرق سے روز سورج کو نکال کے زمین کو روشن کرتا ہے. میرے مولا, اپنے محبوب کی امت کی راہ پر بھی ہدایت کا سورج چمکا دے. یا اللہ, انہیں باطل کے نروے سے نکال لے میرے مولا, بے بسی سے ہم کھڑے کریں, مرغی کے تڑپتے مرغے لوگ تڑپتے ہیں. تو تیرے محبوب کی امت کے تو یا اللہ نسلیں کٹ گئیں, لوگ الٹا خوش ہوتے ہیں. میرے مولا, ہم تیرے سامنے اپنے گلے شکوے لے کر آئے ہیں, تو اپنے محبوب کی امت کا یہ سال عزت کا کر دے یا اللہ, فیصلہ ہی کر دے یا اللہ. انہیں حج کو آخر میں کیا, حج جمعے کا کیا, تیرے نبی کا حج بھی جمعے کا حج تھا, تو انہوں نے اس میں امت کی عزت کا فیصلہ کیا تھا. سارے عالم کا باطل ٹوٹ کر مدینے میں آ گیا تھا, چاروں طرف تیرا کلمہ زندہ ہو گیا تھا, عدل زندہ ہو گیا تھا, عزتیں بحال ہو گئی تھیں, غریب بھی امن میں تھا, مالدار بھی امن میں تھا, جوان بیٹیاں بھی بے خوف و خطر تھیں, اور بوڑھوں کو بھی امن تھا, مالدار بھی امن میں ہوا, فقیر بھی. اے رب کریم اللہ, تو نے اس سال بھی حج ہمیں جمعے کا دیا, سال کے آخر میں دیا, یہ سال تو میرے مولا اسلام کا سال کر دے یا اللہ. ساری دھرتی کی دیکھ زنا سے بھری پڑی ہے, شراب سے بھری پڑی ہے, ماں باپ کی فریادیں ہیں, جوان اولاد پتھر دل ہو چکی ہے, ماں باپ کا تڑپنا بھی انہیں نہیں پڑ پاتا میرے مولا, نوجوان بیٹیوں نے گھنگرو باندھے ہوئے ہیں, نوجوانوں کے ہاتھوں میں گٹار آئے ہوئے ہیں, شراب کی محفلیں سج گئی, موسیقی کی محفلیں سر عام ہو گئیں. اے رب کریم اللہ, ہمارے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے, ہم فریاد بھی نہیں کر سکتے, تو سن رہا ہے, تو کچھ کر دے. نیچے سے تو ہوتا بھی نہیں, جب بھی ہوتا ہے تیرے آسمانوں سے فیصلے اترتے ہیں, تیرے فیصلوں سے زمین کے فیصلے بدلتے ہیں, زمین و آسمان کے شہنشاہ تو, ساری دنیا کا شہنشاہ ہے, سب کی گردنیں تیرے ہاتھ میں ہیں, تو جس کو چاہے جو کر دے, عزت داروں کو ذلیل کر دے, ذلیلوں کو عزت دے دے, طاقتوروں کو کمزور کر دے, کمزوروں کو قوی کر دے. انہیں ابابیلوں سے ہاتھیوں کو پٹوا دیا, انہیں عرب کے صحرائی انسانوں سے انہیں کیسر اور کسرا کی طاقتوں کو زیر و زبر کر دیا. پھر مولا انہیں ہوا سے قوم آگ کو اکھاڑ دیا, ایک فرشتے کی چیز سے قوم سمود کے دونوں تلیے پھاڑ کے رکھ لیے, والا ایک پانی کی موج سے دونوں فرعون جیسوں کو عبرت کا نشان بنا دیا. پھر مولا تیری وہی طاقت, تیری وہی ہوا, تیرا پانی بھی وہی, تیری ہوا وہ, رونے والے کوئی نہیں رہے جو تیرے عرش کے دروازے کھلوا سکتے, جو تیری مدد کو اتروا سکتے. اب ہم کیا کریں, کہاں سے وہ آنسو لائیں, کہاں سے وہ رونے والے رونے والیاں لائیں. ہماری عورتیں بانجھ ہو گئی ہیں, ان کی گود خالی ہو چکی ہے, قاتل پیدا ہو رہے ہیں, دانی پیدا ہو رہے ہیں, بدماش پیدا ہو رہے ہیں, چور اچل کے ڈاکو پیدا ہو رہے ہیں, نہیں وہ پیدا ہو رہے جنہیں دیکھ کے تو خوش ہوتا تھا. مہربانی کر دے, گود بھی تو تو ہی ہری کرے گا. اللہ کے دانتے بہار تو لے کر آتا ہے, کسی میں طاقت ہے کہ گلاب کو رنگ دے دے, کسی میں طاقت ہے کہ چمبیلی میں مہک بھر دے, کسی میں طاقت ہے کہ پھلوں میں رس بھر دے. یہ سارے کام تو ہی کرتا ہے, ہر سال کرتا ہے, ہر موسم میں کرتا ہے. ہمارا موسم بڑا ہی لمبا چلا گیا, دو صدیاں گزر گئیں میرے مولا, اب تو اس فاصلے کو منزل دے دے, اب تو ان کو سایہ دے دے. ہمیں کیسے پاسبان ملے ہیں جو ہماری کشتی میں خود ہی چھین کر رہے ہیں, ہمارے باغبان خود ہی کھا رہے ہیں میرے مولا, بیڑ بکریوں کی طرح ہمارے پودے ہو رہے ہیں یا اللہ, غلہ منڈی کی جنس کی طرح ہمارے بھاؤ بک رہے, ہمارے بھاؤ طے ہو رہے ہیں میرے مولا. ابو بکر جیسے دے دے جو جان سے کھیل کے تیرے دین کی عزت کو, تیرے دین کے نام کو بلند کرنے کے لیے جو سارے باطل سے ٹکرا جائیں. کوئی عمر جیسے دے دے میرے مولا جو کتے کے پیاسے مرنے پر بھی آنسو بہا رہا ہو. وہ تیرا عمر مدینے میں بیٹھا رو رہا تھا, لوگوں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو, میں کہا تھا بجلا کے کنارے کتا بھی پیاسا مر, پوچھ تو عمر کی ہوتی. اے ہائے میرے رب, انہیں کس پتھر دنوں کے حوالے ہمیں کر دیا, انہیں کیسے سرونوں کو ہم سے مسلط کرا, ساری نسل انسانیت پوچھ رہی ہے میرے مولا, شیر رب اعظم پر فرعونوں کا قبضہ ہے, قارونوں کی قبضہ ہے, شدادوں کی بادشاہی ہے, نمرودوں کا حج ہے, تیری مدد کب آئے گی یا اللہ, تو کب اپنے دروازے کھولے گا یا اللہ, کب اپنے نظر کرم فرمائے گا یا اللہ. مہربانی کر دے بلا بمر سیدھا جانا, تو بیا کے پھر نہ بڑھوں میرے اللہ, یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا, یا نصر اللہ انزل وقت فعلتا, یا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يكفه الواقفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الضوائر. ہم تو تیری تعریف کرتے کرتے تھک جائیں تو ایک ذرے کا حق ادا نہیں ہو سکتا. سمندر چاہی بنے, درخت قلم بنے, بحر برق عرش و فرش کی مخلوق تیری تعریف لکھے تو بھی تیرا حق نہیں ادا ہو سکتا. بس ہم پر نظر عنایت فرما, نظر کرم فرما, ہماری تقدیر بدل دے, ہماری تقدیر بدل دے, ہماری تقدیر بدل دے, تمہاری تقدیر بدل لے, خیر کے فیصلے فرما, اپنے غضب اور غصے کے فیصلے واپس لے لے. یا اللہ یا اللہ, اس کرونوں کو وجود سے دھرتی پاک کر دے, شداد اور نمرودوں کے وجود سے دھرتی پاک کر دے, نمرود اور اس کے قافلے سے, فرعون اور اس کا قافلہ, قارون اور اس کے قافلے کے لوگوں سے دھرتی کو پاک کر دے. نیک لوگوں کے حوالے ہمیں فرما, درد مندوں کے حوالے ہمیں فرما, ہماری عورتوں کے پردے میں لے آ. آج کا باطل ہماری بیٹی کو ننگا کرنا چاہتا ہے, تو اسے کپڑے پہنا دے, اسے گھر کی چار دیواری میں بٹھا دے, تو اس سے حیا کی دولت پتا فرما دے. ہمارے نوجوانوں کو آج کا باطل آوارہ کرنا چاہتا ہے, ان کے اندر فحاشی کو پھیلانا چاہتا ہے. مہربانی کر دے, مہربانی کر دے, تم کرے گا تو ہوگا. سب تو بے بس ہیں, جڑا اور بچہ کیا کر سکتا ہے سوائے شور مچانے, آہیں بھرنے اور آنسو بہانے کے سوا, ہمارے پاس کرنے کے سوا ہم کیا کر سکتے ہیں. تو سب کچھ ہی کر سکتا ہے, تو کر دے گا, ہو جائے گا. ہم تیری ہی محنت کر رہے ہیں میرا مولا, تو فیصلہ کر, اس امت کو عزت دے.
2007 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام مسجد عائشہ فیصل آباد جمعہ سے قبل بیان فرما رہے ہیں. موضوع ہے شان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا. تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسٹ اور سیڈی ملنے کا پتہ نو فرمانے. علمی کیسٹ گھر دکان نمبر 5 فاطمہ پلازہ بالمقابل مجلی مسجد بدلوی ایریا کراچی. فون نمبر 6378813.